عرف الله وعرفكم وآخرين منهم منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صلوات مولانا کرام صاحب محترم عزیزان احترام قدر امام سید ساجدین علیہ السلام و سلام مظلومان شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں آج ہم اپنی چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. دشمن شناسی کے عنوان سے ہم نے بحث کو شروع کیا اور موضوع گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ انفال کی 60 نمبر آیت کو ہم نے انتخاب کیا جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ اپنے آپ کو آمادہ کرو ان کے لیے مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہاری استطاعت ہے. استطاعت خاص طور پر کس چیز میں؟ مِنْ قُوَّتٍ جتنی تمہاری قوت ہے اس ساری قوت کو بروئے کار لاؤ اور اپنے آپ کو آمادہ کرو. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ اپنے گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنے سے. تُرْحِبُونَ بِهِ یہ دو کام ایسے کرو کہ اس کے ذریعے سے تم ڈرا سکو. ارحام خوف ڈالنا کسی کے دل میں ڈرا سکو تم اس کے ذریعے سے. عَدُوَّ اللَّهِ اللہ کے بھی دشمن کو پکڑو فکوں اور اپنے بھی دشمن بآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ جو دشمن ہیں ان دشمنوں کی خاصیت کیا ہے کہ لا تعلمونہم تم نہیں جانتے ہو اللہ ہو یعلمہم لیکن اللہ ہم ان سے باخبر ہے اللہ جانتا ہے. بس تم نے اپنے آپ کو آمادہ ایسے کرنا ہے تم نے اپنے قوت کا اظہار ایسے کرنا ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ من رباط الخیر جب کہا جا رہا ہے تو معنی اس کا رباط یعنی مربوط کرنا ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنا. خیر گھوڑوں کے جھنڈ کو گھوڑوں کا جو ایک گروہ ہوتا ہے اسے خیر کہتے ہیں. ان کو آپس میں مربوط کرو یعنی ان کو ایک لائن سے باندھو. اب یہ جو کیفیت ہے یہ جب فوج سرحد پر آمادہ ہوتی ہے تو جو گھوڑوں کو ایک خاص ترتیب سے باندھا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یقیناً ایک عام فہم انسان بھی متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ رباط الخیل پروردگار موضوعاً نہیں کہہ رہا مثالاً کہہ رہا ہے. یعنی اب ہم نے دشمن کے ٹینکوں کے سامنے گھوڑے نہیں باندھے ان کے میزائلوں کے سامنے گھوڑے نہیں باندھو ان کی ٹیکنالوجی کے سامنے ہم نے کہ جو قرآن نے کہا گھوڑے باندھو تو ہم گھوڑے باندھیں گے نہیں. اتنا تو انسان یقیناً قرآن فہم ہونا چاہیے کہ کہاں پر قرآن موضوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور کہاں مثال. لہذا یہ مثال ہے اس دور کے مطابق اللہ نے مثال دی گھوڑے باندھو تو آج کی دور میں کیا ہوگا گھوڑے کی جگہ ہر وہ شے کہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے اس کو باندھنا ہے اس کو آمادہ کرنا ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کام اس آیت پر عمل بغیر حکومت بنائے نہیں ہو سکتا اور اگر حکومت بنے کس مقصد سے کہ وہ اللہ کے اور مومنین کے دشمنوں کو ڈرا سکے ایسی حکومت اتنی طاقتور حکومت تو آیا وہ حکومت کا نظام بادشاہانہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بادشاہ پکڑ کر لائیں اور بادشاہ سے کہیں تم ہمارے اوپر حکومت کرو یا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہمارے ہاں اب ایک. اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے کر کیا سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو آمادہ کرو. یہ آمادگی بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے. حکومت میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسلام بادشاہت کے تحت نہیں چلتا بادشاہت کو اپنے تحت چلاتا ہے. اسلام ڈیموکریسی سے نافذ نہیں ہوتا ڈیموکریسی کو نافذ کرتا ہے اسلام حکومت کرتا ہے. بس جہاں کہیں آپ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں خدا کی سنت کیا ہے کہ وہ جب بھی حکومت کسی کو دیتا ہے تو ولی زمان کے ہاتھ میں دیتا ہے کم از کم ولایت ہونی چاہیے वरना आप बहुत सारी जगहों पर आकर क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए कि जनाब तालूत अलैहिस्सलाम के लिए कुरान के लफ्ज़ों से हटकर हमारे पास किसी रिवायत से साबित नहीं है कि जनाब तालूत नबी हों। और कुरान क्या कह रहा है, इन्नल्लाहा कद बअसा लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए सरदार मबूस किया है, तुम्हारा मलिक मबूस किया है, नबी नहीं। नबी उस ज़माने के जनाब अशमुइल है, लेकिन जनाब तालूत की हुकूमत बनने में के बाद जनाब अशमुइल उस हुकूमत के मातहत हैं। उससे बढ़कर जनाब अशमुइल के बाद जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ताबे हैं किसकी हुकूमत के, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम के। अब अगर आप जनाब तालूत के लिए विलायत का कोई दर्जा मुतसव्वर नहीं करेंगे तो अपने ज़माने का उलुल अज़्म नबी एक गैर नबी के ताबे हो जाएगा, जैसे मैंने कल मिसाल में हज़रत खिज़र का भी बताया था। तो ये दोनों मकामात कुरान के वो हैं कि जहाँ पर एक उलुल अज़्म नबी विलायत के किसी दर्जे के मातहत है, विलायत के दर्जे के मातहत है। तो ये दोनों मकाम जनाब खिज़र का भी और जनाब तालूत का ये समझा रहा है कि नबूवत के दराजात के अलावा विलायत के भी दराजात हो सकते हैं। तो अगर तालूत के तहत उलुल अज़्म नबी हो सकता है, जनाब तालूत के ताबे जनाब दाऊद हो सकते हैं और जनाब तालूत इस एतबार से अफजल हो सकते हैं जनाब दाऊद से, मतलब जो हुकूमत कर रहा है वो अफजल है, जो ताबे है वो मफजूल है। तो अगर ये मुमकिन हो सकता है तो फिर मौलाए कायनात अफजल क्यों नहीं हो सकता। एक मरहला। दूसरा मरहला, अल्लाह ने हमेशा हुकूमत किसको दी है, विलायत। अब विलायत हकीकी के पर्दे में जाने के बाद हुकूमत अगर बननी चाहिए तो कम अज़ कम अक़ल ये कहती है अगर वली हकीकी ना हो तो कम अज़ कम वली शरई होना चाहिए। और जहां आपने अपनी हुकूमत को विलायत के तहत नाफिज किया तो गैबत के ज़माने में इस हुकूमत को चलाने के लिए आपको सिवाय फ़कीह के और कोई नहीं मिल सकता। और जहाँ विलायत इस तरीके से आकर हुकूमत चलाने लगे इसी निज़ाम को निज़ाम विलायत फ़कीह कहते हैं, कि जहाँ पर आप चाहते हैं कि इस्लामी हुकूमत बने, हमारे पास इस्लामी नज़रियों में कोई और तसव्वुर है ही नहीं, लिहाजा आप इस अगर आयत पर अमल करना चाहते हैं हुकूमत बनेगी, हुकूमत तहत विलायत फ़कीह। और विलायत फ़कीह, अब आप देखिए मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि 1200 साल में जिस चीज़ को हम नहीं समझ सके उसने हमें कहाँ पहुँचाया था, और 1200 साल के बाद 1300 साल के बाद इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के इस कारनामे ने आज हमें कहाँ खड़ा किया हुआ है। आज हम वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं कि जिसके ज़रिए से दुश्मनान खुदा के दिलों के अंदर खौफ को डाल दिया गया, डला हुआ है। और अब ज़रा सी कोई न्यूज़ देखें आज के दौर में, ज़रा सा बाइंसाफ तरीके से न्यूज़ चैनल आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। लिहाजा इंसान का दुश्मन उसकी औलाद और उसकी बीवी हो सकती है, कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, उसका नफ्स उसका दुश्मन हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो कवी तरीन या शदीद तरीन दुश्मन हो सकते हैं वो काफिरीन और मुनाफिकीन। कुफ्र की अगर मैं बहस को खोलूँगा तो फिर बहुत लंबी बहस है। खुद मादा कुफ्र को समझना एक कुरान में जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत कम मादे कुरान में इतनी मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुए हों जिस तरह से लफ्ज़ कफारा असल जो मादा है ये इस्तेमाल। एक तरफ काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ऐन काफिर वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल और ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले हैं। बुनियादी तौर पर कफारा असल में कहते हैं छुपाने को, छुपाने के मानों में। इससे जो इस्तेलाह में माना लिया जाता है वो इनकार, लाजमा जब मैं किसी चीज़ को छुपाऊँगा तो उसका लाजमा क्या है, इनकार करूँगा। लिहाजा दूसरे मरहले में इस्तेलाह में कुफर से माना इनकार है, लाजमा है माने का। अब ये कुफरान नेमत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, कुफरान दीन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, कुफरान तागूत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। वमन यकफुर बिताहूत। लिहाजा कफारा के मादे को और काफिर की जो बहस है इसको मुफस्सल तौर पर पढ़ने और समझने की भी ज़रूरत है। کہ اے مثلا جب میں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، اب یہاں پر کافر بِالطَّاغُوتِ کون ہے؟ وہ یومن باللہ، جو کہ عین دوسرے مرحلے میں مومن باللہ ہے. کافر بِالطَّاغُوتِ جو ہے وہ کیا ہے؟ عین اسی مرحلے میں یومن مومن باللہ. لہذا کافر کا مادہ جب اللہ تعالیٰ خاص طور پر قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا يحب الكافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یا ان اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، تو وہاں پر خاص طور پر مراد دو طرح کے کافر ہیں، دو طرح کے کافروں کا امکان. ایک وہ جو کفران نعمت کرتے ہیں، جو کفران نعمت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آیا ان کو دشمن رکھتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے؟ ہاں ناپسند کرتا ہے، لیکن کفران نعمت والوں کو دشمن رکھے یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگزیکٹلی کس کو دشمن رکھتا ہے؟ کون سا کافر؟ جو کافر باللہ ہے، جو کافر بالرسول ہے، جو کافر بالدین ہے. اللہ کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، ضروریات دین کا انکار کرنے والا، یہ جو کافر ہے. اب اس کی بھی علماء نے پھر کیٹیگریز بنائی، کہا بعض کافر کافر ہوتے ہیں عقیدتاً، لیکن کچھ کافر ہوتے ہیں جو کافر عقیدتاً ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کفر کو دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں. ایسے کافر کو کہ جس سے کسی کے ایمان کو خطرہ ہو، اسے کافر حربی کہتے ہیں. کافر حربی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ فتنہ ہے، ان سے قتال کرو اس وقت تک جب تک کہ ان کا نشان زمین پر باقی نہ رہے. لہذا بہت سارے مقامات پر جو ویسٹرن تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان آیات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی خون ریزی کا حکم دیا ہے قرآن نے کہ یہاں تک قتال کرو کہ ان میں سے کچھ بھی نہ بچے، اتنا قتال، اور تم ادھر سے کہتے ہو کہ اسلام امن کا مذہب ہے. تو یہ دو باتیں جمع ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہم نے کافر کے لفظ کو ڈیفائن صحیح سے نہیں کیا ہوتا. جب خدا ایسے کافروں کے بارے میں بات کرتا ہے جنہیں وہ دشمن رکھتا ہے اور جنہیں صفحہ ہستی پر دیکھنا نہیں چاہتا، جو فتنہ گر ہیں، تو وہاں پر کافر کون سا کافر ہے؟ وہ کافر نہیں کہ جو صرف عقیدتاً کافر ہے، بلکہ کون سا کافر مراد ہے؟ کہ جو دین اسلام کے لیے خطرناک بن جائے. تو اب ہم دنیا سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اگر دنیا کے امن کے لیے کوئی شخص خطرناک ہو جائے تو آپ اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ دنیا کے امن کے لیے جو اگر خطرناک ثابت ہو جائے اسے آپ کیا نام رکھیں گے؟ آپ اسے کہیں گے یہ ٹیررسٹ ہے. اگر یہ ٹیررسٹ ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ کہتے ہیں جی ٹیررزم سے دنیا کو صاف کیا جانا چاہیے. اب فیصلہ تو یہ دنیا کرے گی کہ دنیا کے لیے امن کا پیغام کون لے کر آ رہا ہے اور تباہی کا پیغام کون لے کر آ رہا ہے. لہذا اب ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آؤ اور آ کر فیصلہ کرو کہ کس مکتب نے دنیا میں کتنا خون بہایا ہے دوسروں کا. کون سا مکتب دنیا میں ایسا ہے کہ جو تجاوز کرنے والا نہیں ہے، جو دشمن کو ضرورت کی حد سے زیادہ مارنے والا نہیں ہے، لوگوں کے امور میں تجاوز کرنے والا نہیں ہے. اب جب آپ اٹھائیں گے اور سلسلے کو جاری کریں گے تو دیکھیے، میں عرض کر دوں، اگر کہیں آپ کو کوئی شیعہ حکومت مل بھی جائے تو یہ کلیئر کیجیے گا کہ وہ شیعوں کی تو حکومت تھی، شیعہ حکومت نہیں تھی. پہلی شیعہ حکومت 40 سال پہلے ایران کے نام سے بنی. ابھی تک 40 سالوں میں کوئی ایک ایونٹ مجھے بتا دے کہ ایران نے کبھی کسی کے ساتھ تجاوز کیا ہو. پروپیگنڈا کرنے والے تو بہت ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں جو پروپیگنڈا کرتی ہیں، لیکن جائیں اور جا کر وہاں پر دیکھ کر آئیں اور پھر ثابت کریں ہمیں کہ وہاں پر رہنے والے کبھی اہل سنت کے ساتھ تجاوز کیا گیا ہو، کبھی ان کو زبردستی ان کے دین سے روکا گیا ہو. پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹ لکھ کر بٹ دو، جھوٹ لکھ کر بھیج دو کہ جی ایران میں اہل سنت کی مساجد نہیں ہے. جیسے ہی تم زاہدان کا قدم رکھو گے، زاہدان سے لے کر پورا سیستان، پورا چابہار اہل سنت کی مساجد سے نہ صرف بھرا ہوا ہے بلکہ جتنی آزادی سے وہ اپنے ادھر وہاں اس ملک میں اپنی مذہب اور مکتب پر عمل کرتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی اور مقام نہیں ہے. لہذا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہوں گے. शायद आपने आज तक ये बात बहुत सौ के इल्म में नहीं होगी कि दुनिया में इसराइल और चंद दूगर ममालिक को छोड़कर, अमेरिका कनाडा वगैरह को छोड़कर, दुनिया में एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा यहूदियों की तादाद ईरान के अंदर है। सबसे ज़्यादा तादाद ईरान के अंदर है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ के यहूदी ये कहते हैं कि शायद इतनी आसानी और इतनी आज़ादी से हम इसराइल में अपने मज़हब पर अमल नहीं कर सकते जितनी आज़ादी हमारे पास दीन पर अमल करने की ईरान में मौजूद है। यह है अली की हुकूमत का अक्स। ये वो अक्स है जो कि अली की हुकूमत का अक्स है। ये वो है हुकूमत जो कि अहले बैत की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो पैगंबर की हुकूमत का अक्स है। हुकूमत में अगर काफिर जिम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो अपनी जमानत यानी जो अपने आप को इस्लामी हुकूमत के मातहत करार दे और जिजिया लेने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा काफिर काफिर जिम्मी जैसे ही जिजिये के लिए आमादा होता है, हुकूमत इस्लामी उसकी जान की महाफिज भी है, उसकी माल की महाफिज भी है, उसकी आबरू की महाफिज भी है। अब मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ईरान के अलावा कोई एक जगह ऐसे दिखा दो जहाँ पर काफिर जिम्मी, लिहाजा जरदुश्त आज भी मौजूद है वहाँ पर, आग की पूजा करने वाले आज भी मौजूद हैं, लेकिन जब तक काफिर जिम्मी के उनवान से हैं, न उनके मजहब को कोई छेड़ता है, न उनको कोई चैलेंज करता है। क्यों? जब तक काफिर जिम्मी हैं, इस्लामी हुकूमत उनको छेड़ नहीं सकती। लेकिन जहाँ ये काफिर हरबी बन जाएंगे, अब हरबी क्या है, अपने वजूद से दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस्लाम कहता है कि तुम आदमी अमन के लिए खतरा हो, तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रहना चाहिए। और मैं चैलेंज करता हूं हर पढ़े लिखे और बाइंसाफ शख्स से कि इस्लाम से बेहतर टेररिज्म को कंट्रोल करने वाला कोई निज़ाम है तो ला कर दिखा। लेकिन इस्लाम में फिर हकीकी इस्लाम नाम मोहम्मदी जो इस्लाम है वो होना चाहिए। वरना बड़ी दुनिया ने बज़ाहिर अपने आप को किया, लेकिन क्या होता है, ज़रा से हालात ख़राब हुए, ज़रा से अपने मुनाफे की ज़रूरत पड़ी, ऐन उसी मरहले में सारी इकदार भूल जाते हैं। लेकिन 40 साल से बदतरीन इकतसादी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने कभी किसी और मजहब किसी और फिरके के साथ ज़्यादती नहीं। लिहाजा इस्लामी हुकूमत काफिरों के साथ दुश्मनी की कैफियत कब है, जब हल भी हो जाए। मैं इससे ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि दो अहम मौजूदात मेरे पास उसके अलावा मौजूद हैं, इनकी तफसील इंशाल्लाह कभी। और चौथे नंबर का जो मैंने दुश्मन आपकी खिदमत में अर्ज किया वो क्या था, शैतान। चौथे नंबर पर मैंने इसलिए कि मैंने अर्ज किया था कि अगर शिद्दत हम जो महसूस करते हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से शैतान को टॉप पर होना चाहिए, लेकिन कुरान की इस्तलाहात के मुताबिक शैतान से ऊपर भी कोई मौजूद है। शैतान कुरान ने जो इसके लिए इस्तलाह इस्तेमाल की बाकी तमाम दुश्मनों के मुकाबले में क्या इस्तेमाल की, उदुफुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब अगर मैं रिवायात की रूह से जाकर बहस करूं तो रिवायात बड़ी अजीब व गरीब मकाम है। रिवायत ये कहती है कि जहां दुश्मन खुल जाए, जहां दुश्मनी जाहिर हो जाए, वहां दुश्मन कमजोर हो जाता है। खतरनाक दुश्मनी कौन सी है? खतरनाक दुश्मनी वो है जो जाहिर ना हो। जहां दुश्मन खुल जाए वहां पर दुश्मन कभी भी मजबूत नहीं होता। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बस अगर खुला हुआ दुश्मन है तो आदमी शिकस्त तो शैतान ने यही खा ली, लेकिन उसके बावजूद हम जब देखते हैं कि शैतान कामयाब है और शैतान अपने मराहिल में बज़ाहिर अपनी स्ट्रेटजीज में कामयाब नज़र आ रहा है, आज शैतानी निज़ाम जिस तरीके से इंसानियत की रगो पै में पहुंच चुका है, तो फिर ये हज़म करना मुश्किल होता है। लेकिन कुरान के अपने अल्फाज हैं कि क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन जब सारे लोग हर गुनाह के लिए शैतान की तरफ उंगली उठा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये था इसने हमसे ये करवाया, तो शैतान बड़े वाज़े अल्फाज में कहेगा, बड़े वाज़े अल्फाज में कहेगा, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर कहीं ले जाने वाला नहीं था, ना मैंने तुम्हारे साथ कहीं ज़बरदस्ती की। اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو حق تھا تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس اہمیت نہیں. میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے اور تم نے سب مان لیا. تو اب اگر کسی کی ملامت کرنی ہے تو میں نہیں ہوں، لومو انفسکم، اپنے آپ خود اپنی ملامت کرو، کیونکہ جس چیز کی تم پرستش کرتے رہے ہو میں اس سے پہلے ان سب کے مقابلے میں کافر رہ چکا ہوں. میں نے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی. تم تو وہ بہت بدبخت ہو کہ تم نے جس جس چیز کی عبادت کی ہے میں نے کبھی ان کی عبادت نہیں. پس قرآن کی آیت ایک بات یہ سمجھا رہی ہے کہ شیطان خود کبھی بت پرست نہیں رہا، شیطان کبھی بت پرست نہیں رہا، شیطان کبھی آتش پرست نہیں رہا، شیطان کبھی ستارہ پرست، سورج پرست، چاند پرست نہیں رہا. بنیادی طور پر شیطان کبھی کافر نہیں رہا. نہ شیطان کافر باللہ ہے، اللہ کا انکار کبھی نہیں کیا، نہ کافر بالنبوت ہے نہیں کیا، نہ کافر بالامامت ہے امامت کیا، نہ کافر بالقیامت. شیطان کسی بھی چیز کا اس نے انکار کبھی نہیں کیا. لہذا جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو اس نے کہا بعزتک، تجھے تیری جلال، تجھے تیری عزت کی قسم ہے. بس یہ بھی جانتا ہے کہ پروردگار سے کام کیسے نکلوانا ہے. تجھے تیری عزت، تیرے جلال، تیری قدرت کی قسم، مجھے موقع دے. کب تک؟ اب چونکہ جانتا ہے قیامت کا نہیں، ایمان رکھتا ہے، کب مجھے قیامت تک موقع دے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں قیامت نہیں، تجھے موقع دیں گے وقت معلوم تک. اب میں تمام علماء اسلام کو کہتا ہوں کہ متفق علیہ کر آ کر بتاؤ کہ یہ وقت معلوم کون سا وقت معلوم، اور تمام کے تمام علماء متفق ہو کر ایک آواز میں یہ کہیں گے وقت معلوم مہدی آخر کے ظہور کا سبب. وقت معلوم ہوگا، وقت معلوم پر شیطان کو کیا کیا جائے گا؟ امام جب ظہور کریں گے تو شیطان کو قتل کریں گے. اب یہاں بہت سارے سوالات ہیں، چند ایک کے جواب دے پاؤں گا اس سے دبا کے. پہلی بات یہ کہ اس کا مطلب اگر شیطان قتل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ایسی اینٹیٹی، ایسی شخصیت ہے کہ جو قابل قتل ہے. لیکن اگر امام کے علاوہ کسی کے ہاتھ قتل نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اور کسی کے ہاتھ میں آنے والا، اتنی آسانی سے ہاتھ میں آنے والا نہیں. تو پھر امام مہدی کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ جو امام مہدی اس کو قتل کریں گے؟ امام کے پاس کیا ہونا چاہیے جو اول آدم سے لے کر خاتم تک نہیں کسی کے پاس؟ ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے علاوہ جناب امیر سے لے کر گیارہویں امام تک کسی کے پاس نہیں. تو کچھ تو ایسا ہوگا نا. تو یہاں پر آ کے سارے علماء متفق ہو کر کہتے ہیں کہ اگر یہ مہدی تمام کا وارث نہ ہو، تمام کی وراثت نہ رکھتا ہو، یعنی ساری کی ساری کائنات اس مہدی آخر کے اوپر نہ ٹکی لی ہو، تب تک یہ عمل انجام نہیں پا سکتا. لہذا ماننا پڑے گا کہ جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی وراثت رکھنے والے ہیں، اصل جو وارث ہے زمین کا امام زمانہ، اور امام قتل کریں گے. اب ہے کون شیطان، دشمنی کیسے کرتا ہے شیطان؟ جیسا کہ آپ قرآن کی واضح صریح آیت ہے کانا من الجن، شیطان نے کے بارے میں واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا کیا تھا، کانا من الجن، جنوں میں سے تھا. جن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑے کمپلیکیٹڈ مسئلہ عقائد کے اعتبار سے ایک مسئلہ اجنہ ہے. ہم نے عقیدتی طور پر ذہن میں اپنے یہ سمجھ لیا ہے کہ جن کسی بڑی اسٹرانگ اینٹیٹی کا نام ہے، تو بہت اسٹرانگ قسم کی مخلوق ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. اور کچھ خرافاتیوں نے کچھ اور باتوں کو اس کے ساتھ ایڈ کر کے حمزاد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کتنی کتنی انہوں نے مختلف طرح کے اور مخلوقات کو مزید ایجاد کرنے کے بعد اجنہ کی ایک پوری مفصل داستان، اور جب وہ داستان کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی کریچر اور کوئی بہت اسٹرانگ قسم کی مخلوق جن۔ اگر جن کے پاس اتنے ہی کمالات ہوتے تو جن کو بنا کر اللہ تعالیٰ کہتا کہ لقد خلقنا الجن فی احسن تقویم، جن کے لیے نہیں کہا، اللہ نے انسان کے لیے کہا کہ میں نے بہترین بناوٹ پر انسان کو بنایا۔ اگر جن کے پاس کمالات ہوتے تو اشرف المخلوقات اجنہ ہوتے۔ دیکھیے جن کا پایا جانا، جن کا وجود، کوئی اس کو پہلے اپنے ذہن میں کلیئر کرے، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ذہن میں، چونکہ ہم محسوسات کی دنیا میں ہیں، جب تک ہم محسوسات کی دنیا میں کوئی ایگزامپل اپنے سامنے نہیں لے کر آتے تب تک ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا پہلا بنیادی جو بایولوجی میں ایک سبجیکٹ ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، آج تک میرے خیال سے شاید 99% لوگوں کا یقین اس بات پر ہے کہ کسی بھی جگہ پر حیات کے لیے کون سی گیس کا ہونا ضروری ہے، آکسیجن کے بغیر کسی اور گیس سے حیات کا تعلق ہو سکتا ہے، تقریباً 99% لوگوں کا خیال ہے۔ جبکہ اسی دنیا میں کچھ بیکٹیریاز، کچھ جن کو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے، وہ زندہ ہی نائٹروجن کے اوپر رہتے ہیں۔ کون سی گیس میں زندہ رہتے ہیں؟ نائٹروجن۔ جن کا کام کیا ہے کہ دنیا میں یہ جتنی بھی آکسیجن ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نائٹروجن کو کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن کے اندر، ان کا کام ہے۔ آکسیجن دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے آتی ہے؟ ون آف دا بگیسٹ پارٹ وہ بیکٹیریا ہیں جو کہ نائٹروجن پہ زندہ رہتے ہیں اور نائٹروجن کا ایک حصہ کنورٹ کرتے ہیں کس میں؟ آکسیجن۔ اب یہ اس کا مطلب یہ کہ پہلے ذہن سب یہ خیال نکالیں کہ ہر حیات کا تعلق کس سے ہوگا؟ آکسیجن، ضروری نہیں۔ تو جس طرح سے حیات کا تعلق آکسیجن سے ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح سے مخلوقات کا تعلق مٹی سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مٹی سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہماری آپ کی آبزرویشن میں ابھی تک جو کچھ ہے وہ مٹی کے عناصر ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن نے دوبارہ بڑے واضح اور صریح الفاظ میں کیا کہا، من نار سموم، ہم نے ٹھنڈی آگ سے، ٹھنڈی آگ سے پیدا کیا۔ لہذا علماء کی اس کے اوپر بحث ہے کہ ان کا جو تخلیقاتی مادہ ہے، جیسے ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم مٹی سے بنے، اجنہ کا تخلیقی مادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے علماء نے، کسی نے کہا کہ یہ ان کا جو تخلیقی مادہ ہے وہ ایک عنصر ہے، وہ سلفر ہے مثلا، بعض نے کہا، بعض نے اس کے مقابلے پہ کوئی اور، لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھنڈی آگ، ایسی آگ کہ جو ٹھنڈی۔ اب یہ ٹھنڈی آگ سے اس کا کیمیکلی کیا ہونا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آگ یعنی ٹھنڈی آگ سے بنی ہوئی مخلوق دکھائی ویزیبل ہونی چاہیے یا انویزیبل ہونی چاہیے، دکھائی دینے والی ہونی چاہیے یا نہ دکھائی دینے والی ہونی چاہیے؟ یقیناً نہ دکھائی دینے والی ہونی چاہیے۔ اچھا، کیا نہ دکھائی دینے والی مخلوق خطرناک ہوتی ہے؟ یہ کانسیپٹ ہے ہمارے، نہ دکھائی دینے والی مخلوق خطرناک ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے، اتفاق کی بات ہے۔ سمندر میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، لکھیں آج کل تو گوگل پہ لکھیں گے آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ مچھلیاں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں سمندر کی جو ٹرانسپیرنٹ ہیں، آپ کو نظر، آپ اسے آر پار دیکھ رہے ہوں گے، تو حد پانی میں اس کا وجود معلوم، اب اگر وجود معلوم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ خطرناک ہے؟ بس اجنہ اگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو ان کا دکھائی نہ دینا انہیں خطرناک نہیں بناتا۔ لہذا بعض علماء نے اجنہ پر تحقیق کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر ہم مخلوقات کی کیٹیگرائزیشن کریں، ترتیب بنائیں، تو انسان اور حیوانات کے درمیان کی مخلوق جن، یعنی کہ نہ 100% آپ ان کو حیوانات جیسا کہہ سکتے ہیں اور یقیناً انسان جیسا نہیں، حیوانات سے کیٹیگری اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا ایک حصہ اجنہ کو عطا کیا گیا، لہذا اجنہ کون سی مخلوقات میں آتے ہیں؟ جن کو عقل عطا کی گئی ہے. قرآن سے جو تین مخلوقات ثابت ہیں جن کے پاس عقل دی گئی ہے، اس میں سے ایک اجنہ ہے، ایک فرشتے ہیں اور ایک انسان ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آج تک فرشتوں سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ البتہ ایک فرشتے سے ہم ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، حالانکہ ان سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کی اصل میں شاید اس فرشتے سے نہیں ڈرتے، اس کی ڈیوٹی سے ڈرتے ہیں، ورنہ وہ خود فرشتہ یقیناً اللہ کا مقرب ترین فرشتے میں سے، صاحب عزت ہے، صاحب اکرام، اللہ کے نزدیک مقرب ترین فرشتوں میں، چار فرشتوں میں سے ایک جناب عزرائیل علیہ السلام. میں نے ایک جگہ اور بھی کہا تھا، ذکر آ گیا تو آپ لوگوں کو بھی کہتا چلو. ہمارے استاد نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ جناب کسی اور فرشتے سے ملو یا نہ ملو، جناب عزرائیل سے ملاقات کنفرم ہے، پکی. کہ اپنے آپ کو اس ملاقات کے لیے آمادہ کرو، اللہ کا مقرب ترین فرشتہ، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوگی، تو ملاقات کرنے سے پہلے، آپ کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ملاقات سے پہلے کچھ تحفے اس کو بھجوا دیں، کچھ تحائف اس کو بھجوا دیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اور یقیناً یہ مومن فرشتہ، اللہ کا مقرب فرشتہ، ناممکن ہے کہ احسان کا جواب احسان سے نہ دیں. تو دوستی کریں. کہا کیسے دوستی کریں؟ کہا دوستی ایسا کریں کہ کوشش کریں اپنی زندگی میں زیارات کو ایک خاص حصہ دیں. کوشش کریں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی، چاہے مختصر زیارت پڑھیں، کوئی ایک مختصر زیارت لیکن پڑھیں ضرور. اور کوشش کریں کہ زیارت وہ پڑھیں جو مسنون زیارت ہے. یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں معمولاً مجالس کے بعد یا نماز کے بعد، یہ سلام ضرور ہے اور سلام پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے. مسنون مثلاً جیسے زیارت آل یاسین ہے، جیسے زیارت امین اللہ ہے، جیسے زیارت وارثہ ہے، یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. یہ آئمہ کی طرف سے آئی ہے. آئمہ سے لفظ منسوب ہو جائے باکمال ہو جاتا ہے. جو لفظ آئمہ سے منسوب ہو جائے ویسے ہی باکمال ہو جاتا ہے. تو آئمہ کو سلام کریں ان کے بتائے ہوئے طریقے. کوئی ایک زیارت اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں، اور جب روٹین بنا لیں تو ہر مرتبہ وہ زیارت جب بھی پڑھیں کسی نہ کسی کو ہدیہ کریں. کبھی انبیاء کو، کبھی ائمہ کو، کبھی صالحین کو، کبھی شہداء کو، کبھی عرفاء کو، کبھی علماء کو، کبھی فقہا کو، کبھی اپنے مرحومین کو، کبھی اپنے دوستوں کو، کبھی اپنے دشمنوں کو. دشمن جس سے آپ کو کوئی دل آزاری ہے، خاص طور پر یہ واقعہ بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا، خصوصاً اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے، جس سے آپ کی کوئی دل آزاری ہے، سب سے پہلے زیارت اور دعا میں اس کے لیے دعا مانگا کریں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ جب آپ اپنے دشمن کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کا ظرف وجودی بڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس کا ظرف زیادہ ہو اس کے ظرف میں فیض بھی زیادہ آتا ہے. ظرف بڑا ہوگا تو فیض خود بخود زیادہ آئے گا. لہذا اپنے دشمن کے لیے خاص طور. اسی طرح سے کسی دن اس زیارت کا ثواب جناب جبرائیل علیہ السلام والسلام کو، کبھی جناب میکائیل علیہ السلام والسلام، کبھی جناب اسرافیل، اور کبھی جناب عزرائیل. تو جب آپ نے جناب عزرائیل کو زیارت کا تحفہ بھیجا ہوگا، زیارت کے ثواب کا تحفہ بھیجا ہوگا، تو انشاءاللہ ملاقات کے وقت وہ بھی آپ سے تحفے کا جواب کسی نہ کسی تحفے سے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے رہا کرو. لہذا فرشتے سے آپ کو کبھی خوف نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ذہنی اور عقیدتی طور پر اسے ایک معصوم مخلوق سمجھا ہوا ہے. حالانکہ فرشتے کی طاقت اور اجنہ کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو طاقت اللہ نے فرشتوں کو عطا کی ہے، اجنہ اس کے برابر بھی، ایک بھی جن فرشتوں کے برابر قوت نہیں رکھتا، کوئی بھی جن. لہذا مشکل کہاں سے شروع ہوئی؟ مشکل یہاں سے شروع ہوئی. امام فرماتے ہیں کہ اس کا نام، بعض روایات کے مطابق فرمایا ابلیس اس کا نام نہیں ہے،
اس کا نام عزازیل ہے. امام فرماتے ہیں عزازیل نام, اور اس نے 6000 برس زمین کے اوپر عبادت کی. اب چونکہ جن ہے اس کی خاص کیفیت ہے, لہذا زمین پر کوئی چپا اس نے سجدے میں نہیں چھوڑا, پانی کے اوپر کوئی مقام, ہوا میں کوئی مقام, سجدہ ہر جگہ سجدہ کیا اس نے. کہ اتنی عبادتیں دیکھنے کے بعد اللہ نے اس کو مقام دیا اور اس کو فرشتوں کی صفوں میں لا کر کھڑا کیا. اب جب یہ فرشتوں کی صفوں میں آیا تو ہوا کیا, پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ پرابلم یہاں سے شروع ہوئی کہ جب یہ فرشتوں کی صف میں پہنچا اور اس نے فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگایا, تب اسے پتا لگا کہ قدرت ہوتی کیا ہے. ابھی تک جب تک یہ صرف جن تھا تو اسے قدرت کا اندازہ نہیں تھا, جب اللہ نے اسے فرشتوں کے درمیان میں رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ فرشتے کتنے قدرت مند ہو سکتے ہیں. اب اس کو یہ سمجھ آئی بات کہ اللہ نے میری عبادتوں کی وجہ سے مجھے قدرت مندوں کے درمیان میں رکھا ہے, مجھے قدرت مندوں کے درمیان میں رکھا ہے, لہذا اس نے یہ سوچا کہ میں اور عبادت کروں گا تو اس سے اعلیٰ مقام ملے گا, اس سے زیادہ قدرت مندی. اس نے اور عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ فرشتے حیران ہو گئے. اللہ نے کیا کیا, اس کے جواب میں اس کو کچھ فرشتوں کا سردار بنا دیا. جب کچھ فرشتوں کا سردار بنایا, اب لازم ہے ابھی تک ان کے درمیان تھا, اب جو فرشتوں کی طاقت ہے اس کا اختیار, سردار مطلب اختیار رکھتا ہے, تو اب جب اس نے اختیار دیکھا فرشتوں کا اور اس اختیار کو اپنے اختیار میں پایا, سردار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں کا اختیار, تو پھر تو شیطان کی کیفیت ہی بدل گئی. اس نے کہا کہ اگر عبادتوں کا یہ صلہ مل سکتا ہے تو پھر وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ لیول کتنا اوپر ہوگا, وہاں کتنی قدرت ہوگی. لہذا اس نے عبادتوں کو اور بڑھا دیا, اللہ نے اور درجات عطا کیے. اب یہ کئی مرتبہ جب ہوا تو عبادتوں کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ شیطان کے قلب میں ایک مقام کی تمنا شدید تر ہوتی جا رہی ہے. جب یہ مقام کی تمنا اپنے عروج پر پہنچ گئی, جب مقام کی تمنا اپنے عروج پر پہنچ گئی تو پروردگار نے مٹی کا ایک مجسمہ تیار کیا. واقعی پروردگار کے کام اسی کو سمجھنا ہے. اس نے کیا کیا, مٹی کا ایک مجسمہ تیار کیا. انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تو جب بشر بن رہا تھا اس وقت مسئلہ نہیں تھا, لیکن جیسے ہی آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو مسئلہ زمین کا نہیں تھا, مسئلہ خلافت کا تھا. اب تک جو دل میں آرزو تڑپ رہی تھی اس آرزو کو خطرے میں دیکھا. جو خدا کے لیے بدگمانی پیدا کر لے وہ کفر کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا خدا ہمیشہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے میرے متعلق کبھی بھی بدگمانی پیدا مت کرنا. لہذا وہ کیا کہتا ہے, جو شخص مایوس کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا, مایوسی کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ جیسے ہی تم میرے سے بدگمان ہوگے میری بدگمانی تمہیں شیطان کی طرف لے جائے گی, میری بدگمانی. لہذا یاد رکھیے گا, اب شیطان کمزور کہاں پر ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا کہ شیطان اس کا قید, اس کا جو جال, اس کے ہیلے کمزور ہیں, اس لیے کہ شیطان اس وقت تک کچھ نہیں کرتا. دو سٹیجز ہیں, اس وقت تک کچھ نہیں کرتا. پہلا آدمی جو اپنے نفس میں گرفتار ہو, جو اپنے نفس کا غلام ہو, اس کو کبھی شیطان ٹچ نہیں کرتا, کبھی ٹچ نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا, میں نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا کہ شیطان بہت بزی پرسنالٹی ہے اور اپنے کاموں میں بہت سنجیدہ ہے. یقین کیجیے شیطان اپنے کاموں میں بہت سنجیدہ ہے.
شیطان کبھی بھی اپنے کسی بھی کام میں ہار نہیں مانتا. یہ کوالٹی ہے شیطان کی, کبھی ہار نہیں مانتا کبھی. اگر اس کو یہ بھی پتا ہو نا کہ یہ معصوم ہے, یہ نبی ہے, تب بھی ٹرائی ضرور کرے گا. حالانکہ خود کہہ چکا ہے کیا, الا عبادک منہم المخلصین, خود اقرار کیا اس نے, میں سب کو اغوا کر سکتا ہوں سوائے تیرے مخلص بندوں کے. یہ جاننے کے باوجود بھی ایک بار مخلص پر ٹرائی ضرور کرتا ہے, اس قدر اپنے کام کا پکا ہے. جاننے کے باوجود بھی کہ میں فیل ہو جاؤں گا, لیکن ہر معصوم کے مقابلے پر ٹرائی ضرور کرتا ہے اس قدر. دیکھیں اب میں کہوں کہ مجھے بتائیے, اس سے زیادہ پر امید کون ہو سکتا ہے؟ جہاں اس کو یقین ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا, وہاں پر بھی ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کرتا ہے. تو کم از کم شیطان سے اتنا تو سیکھ لو جہاں اس کو فیل ہونے کا یقین ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے مجھ پر یقین کر کے ایک مرتبہ ٹرائی تو کر کے دیکھو, میں تمہارا خدا ہوں. ہم کہاں دھوکے کھاتے ہیں, ہم یہاں پر دھوکے کھاتے ہیں. لہذا جو لوگ نفس کی قید میں ہوں, نفس کی قید میں موجود لوگوں کو شیطان کبھی, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, واقعی کہہ رہا ہوں. ایسا انسان جو اپنے آپ کو خود بہکاوے میں رکھا ہوا ہو, شیطان, اور میں نے اسی لیے کیٹیگری آپ کے سامنے بتائی تھی, جو کم درجے کے دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو, شیطان کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. لہذا کیا ہوگا یہ کہ قیامت کے دن ہم جن بہت ساری باتوں کو شیطان کی طرف پلٹا رہے ہوں گے, در واقع وہ ہمارے اپنے نفس, ہمارے اپنے اندر سے کمزوری ہوگی. شیطان بہت سارے الزامات سے چھوٹ جائے گا. لیکن اب میں کیا کروں, کم از کم کوئی ایک جگہ, کوئی ایک مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر مجھے پتا لگے کہ میں کون سی کیٹیگری میں ہوں, آیا مجھے شیطان بہکاتا ہے بھی یا نہیں بہکاتا. کوئی ایک کیٹیگری تو ہونی چاہیے. وہ کیٹیگری, وہ جگہ جہاں پر مجھے میری کیٹیگری کا پتہ لگ سکتا ہے کہ میں شیطان کا بہکانے والا ہوں یا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قرار دیا ہے کہ جس کے اندر وہ شیطان کو بند کر دیتا ہے. ایک مہینہ ایسا ہے, رمضان کا مہینہ, جس میں وہ شیطان کو بند کر دیتا ہے. شیطان کو بند کرنے کے بعد اب مرحلہ میرا اور اللہ کا رہ جاتا ہے. اگر شیطان کے بند ہونے کے باوجود بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا, اگر میں ویسا ہی ہوں جیسا پہلا تھا, اس کا مطلب یہ کہ میں ابھی اس اسٹیج پر آیا نہیں ہوں جہاں مجھے شیطان کو بہکانے کی ضرورت پڑتا ہے. لہذا شیطان ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ ابتدا وہاں سے کرتا ہے جہاں انسان اپنے نفس کی مخالفت کی ابتدا کرتا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے. اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا اور اہم ترین ٹارگیٹ کون ہوتا ہے, کسے ٹارگیٹ کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا, شیطان بچوں کو کبھی ٹارگیٹ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ شیطان بچوں کو اس لیے ٹارگیٹ نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ بچوں کو ٹارگیٹ کرے گا بھی, تب بھی جو عمل وہ انجام دیں گے وہ بیکار جاتا ہے. اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ اپنا عمل بیکار نہیں ہونے دیتا. اسی طرح سے شیطان بوڑھوں کو بھی نہیں بہکاتا. وہ جس جگہ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں, اس سے ان کے لیے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. خود اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتے, شیطان کہاں سے ہٹائے گا؟ واقعہ بتا رہا ہوں, ہمارے استاد نے واقعہ بیان کیا ایران میں, کہ الگ ایک بہت قدیم جگہ پر ایک قدیم مسجد بنی ہوئی تھی, کہ جب اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جانے لگا, سلامت, اب جب اس کو ایک دفعہ گرایا اور دوبارہ بنایا جانے لگا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا قبلہ چیک کر لیا جائے, ایک دفعہ اطمینان کر لیا جائے کہ قبلہ صحیح ہے یا نہیں. اب جب قبلہ چیک کیا گیا تو پتہ لگا کہ 20 ڈگری یا 30 ڈگری کا فرق تھا صحیح قبلے سے. اب بھائی جو جن کو نہیں پتا تھا, جنہوں نے پڑھ لی, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اب اگر نئی مسجد بنے گی تو ڈائریکشن اس کی صحیح ہوگی. کمپاس لائے گئے, محققین لائے گئے تاکہ کلیئر ہو یہ بات, غلطی نہ ہو, اور سب کچھ ثابت ہونے کے بعد جو نیا قبلہ تھا اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی. کہ پوری مسجد قبلہ رخ پڑتی تھی, ایک 80 سال کے بڑے میاں تھے وہ پرانے قبلے کے حساب سے پڑھ رہے تھے. کب مر گئے وہ, لیکن انہوں نے وہ قبلہ نہیں چھوڑا. ان کو سمجھایا, دکھایا, بتایا, محققین سب کو. وہ کہتے تھے میں نے 80 سال اسی پہ پڑھی ہے، باقی سال بھی اسی پہ پڑھوں گا، واقعہ بتاؤں. لہذا شیطان بوڑھوں کے پاس نہیں آتا. شیطان کا اصل ٹارگٹ، سب سے بڑا ٹارگٹ نوجوان ہوتا ہے، نوجوان. اور یہ یاد رکھے گا کہ نوجوان اپنی عفت کو جتنا محفوظ رکھتا ہے، شیطان کے لیے اتنا بڑا خطرہ بنتا چلا جاتا ہے. لہذا شیطان بنیادی طور پر دشمنی کہاں کرتا ہے؟ بنیادی طور پر شیطان کی جو دشمنی کا ٹارگٹ ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. اب کیسے کرتا ہے انشاءاللہ، اور اس کی کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں، یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جہاں انسان اپنے نفس کا پابند ہو جائے اور نفس کا شکار ہو جائے، میں نے کل عرض کیا تھا کس قدر رزالت کا مقام ہے کہ بازار شام کے بعد دربار کو اتنا سجایا گیا ہے، اتنا سجایا گیا ہے بازار دربار کو، 72 گھنٹے اہل بیت، امام سجاد، شب شہادت کیوں شام کو یاد کر کر کے روتا رہا، 72 گھنٹے باب و ساہ پر کھڑا رہا، ایک مرتبہ دربار کی آرائش ہو جائے. 300 تو صرف کرسی نشین ہے اس دربار میں جس میں بیویوں کو لے جایا. بڑا سخت مرحلہ تھا سید سجاد پر کہ جب دربار کے درمیان میں توپ اور زنجیر و سلاسل میں گرفتار کھڑا ہے اور ایک ایک بیوی کے گلے میں رسی باندھ کر بیویوں کو لایا جا رہا ہے اور شمر منعون ملع عام میں بیویوں کا نام لے رہا ہے. بیویوں کی کیفیت کیا ہے؟ جب کسی بیوی کا نام لیتا ہے، لیا جاتا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو کسی بیوی کے پیچھے چھپانے کی کوشش. اور وہ بیوی کہ جو عصمت کی اس وقت سب سے بڑی وارث ہے، اپنے آپ کو بیویوں کے درمیان میں اس طرح سے چھپا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ گویا دربار میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی. بیویاں آنے کے بعد ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہوا، شراب پیتا جا رہا ہے، کفریہ شعر پڑھتا جا رہا ہے. کچھ دیر میں دشت میں جب امام حسین کا سر لایا گیا، روایت میں اس جگہ پر بھی ملا ہے، دو مقام ہے جہاں سر حسین سے جسارت کی گئی، دوسری جسارت اس ملعون نے کی. اس نے بھی وہی کام کیا، چوب اٹھا کر امام کے دندان مبارک پر مارنے کی کوشش کی. امام نے ایک مرتبہ پھر ٹوکا، جب امام نے ٹوکا آواز سنی تو اب نشے کی حالت میں ایک مرتبہ پوچھا گا یہ کون ہے؟ کہا یہ سید ساجدین علی ابن الحسین ہے. کہا ہم نے تو حکم دیا تھا ان کے سارے مردوں کو قتل کر دو، اسے زندہ کیوں لے کر آ؟ کہا یہ اتنا بیمار تھا کہ ہم نے سوچا کہ سفر کی سختیوں میں مر جائے گا، لیکن یہ سختیاں برداشت کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا. کہا اگر یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اب اس کو میرے سامنے قتل کر دو. جیسے ہی قتل کا حکم ملا، ایک سیاہ فام جلاد نے تلوار کو نکالا، جیسے ہی سید ساجدین کی طرف بڑھا، بس تاریخ میں وہ منظر دیکھا کہ وہ بی بی جو اپنے آپ کو حلقے کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حلقے کو توڑ کر باہر نکل گئی، آگے بڑھ کر سید سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور للکار کے کہا خدا کی قسم جب تک زینب موجود ہے میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. شرابی حاکم نے پوچھا کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو زینب کبریٰ ہے، یہی تو علی کی بڑی بیٹی ہے جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ بر اندام کر دیا. کہا اسے بھی قتل کر دو. اب جلاد نے اپنا رخ جناب زینب کی جانب کیا، ابھی چند قدم بڑھا تھا ایک بیوی اور آگے بڑھی، بوڑھی ہے، سیاہ فام ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، آ کر کہتے خبردار جو میری شہزادی کو کسی نے ہاتھ لگا. نشے میں چور حاکم نے پھر سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز فضا ہے. کہا کنیز کی یہ جرت، اسے بھی قتل کر دو. اب جیسے ہی حبشی غلام نے جناب فضا کی طرف رخ کیا، بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بالوں سے اپنے چہرے پر سے بالوں کو ہٹایا، ہٹا کر حبشہ کی زبان میں گفتگو شروع کی. حبش کی زبان میں مخاطب ہو کر کہا اے شخص تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں حبشہ کی ملکہ ہوں جو حبشہ کی حکومت چھوڑ کر اہل بیت کے دروازے پر کلیدی کرنے گئی تھی. اب جب یہ زبان سنی, یہ الفاظ سنا, حضرت کا تعارف سنا, تاریخ میں لکھا دربار میں موجود 300 حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال کر ایک مرتبہ یزید کو للکار کے کہا, خبردار ہماری ملکہ موجود ہے, کسی نے ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. بھائی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ یزید نے کہا ہاتھ روک لیا جائے, ہاتھ رک گیا, قتل کا حکم واپس آ گیا. لیکن جناب زینب نے مدینہ کا رخ کیا, آواز دی کہا نانا اپنی ذریت کی غربت کو آ کر دیکھا, ارے کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں, اہل بیت کا حامی و ناصر موجود نہیں. میں کہوں گا بی بی ہمیں بھی بڑا افسوس ہے, لیکن آج میرا سلام ہو ان جوانوں پر جو اپنے ماتھوں پر کلنا عباسوں کی یا زینب لکھ کر ارے اپنے آپ کو بیوی کے حرم کے سامنے کھڑا کر کے یہ آواز لگا رہے ہیں, بیوی اے کاش ہم شام میں ہوتے, اس زمانے میں ہوتے, تمہارا اسی طرح دفاع کرتے جس طرح آج تمہارے حرم کا دفاع کر رہے ہیں. خون تو بہا دیں گے, جانے قربان کر دیں گے, لیکن تمہارے حرم پر آج نہیں ہو. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, عزاداران سید الشہداء کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کام میں عاجل عنایت فرما. ارے الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بحق اسیرانِ کربلا ان سب کو جلد از جلد گھائی عنایت فرما. بحق حضرت سید الشہداء تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں بادل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, بارڈر خصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بحق حضرت سید الشہداء استعمال استکباری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء و راجع ازام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ اسلام کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. نعرہ لا الہ الا اللہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک چھوٹا سا اعلان یا درخواست ہے, چونکہ کل بچوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر غالباً 8:30 یا 9 بجے ایک اور مجلس کا انعقاد ہے, تو کوشش کیجیے گا کہ نماز پر اگر حاضر ہو سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ 7:30 یا 7:40 پر مجلس کا آغاز کر دیں, تو اگر ہم وقت پر شروع کر دیں گے تو ہمیں گنجائش مل جائے گی. چھوٹی سی درخواست ہے, بہت شکریہ.